أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجئے گا محمد و آل محمد.
اللهم
صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان، بے پناہ نعمتیں خدا نے متعلق نصیب فرمائی ہیں. کچھ نعمتیں خدا نے وہ دی ہیں جو ہم نے خدا سے مانگا ہے اور خدا نے دی ہیں، اور بہت ساری نعمتیں، زیادہ تر نعمتیں خدا نے ہمیں وہ دی ہیں جو ہم نے مانگی بھی نہیں تھی، مانگ ہی نہیں سکتے تھے. جب خدا نے ہمیں والدین کی نعمت دی تو ہماری حیثیت کیا تھی؟ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ خدایا میں وہ تھا جو اپنے چہرے سے مکھی نہیں ہٹا سکتا تھا، اور تو نے مجھے دو نگہبان دے دیے جو اپنی جان کی بازی لگا کر میری حفاظت کرتے تھے. اللہ اکبر. خدا کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے تصور کرنا بھی مشکل ہے. اللہ کی دیوی ان تمام نعمتوں میں عظیم الشان ترین نعمت ایمان کی نعمت ہے، جو دنیا میں ختم نہیں ہوتی. اس کا اثر دنیا میں بھی ہے، موت پر بھی ہے، برزخ پہ بھی ہے، آخرت میں بھی. اور حب اہل بیت اطہار علیہم السلام ایمان کا بنیادی ترین رکن، نبی اولاد نبی کی محبت خدا نے نصیب کی، خدا نے ہمارے دلوں کو ان کے غم میں غمگین کیا، خدا نے ہمارے دلوں کو ان کی خوشیوں میں خوش کیا. اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کا اثر دنیا اور آخرت کے ہر مرحلے کے اندر ہے، بالاخص بی بی ام الائمہ کے حضور ان کے فرزند کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور وقت کے امام کے حضور درود بھیجے محمد و آل محمد پر.
اللہم
صل علی محمد و آل محمد پر. خدا تعالیٰ نے دین مبین کو ایک پورا نظام بنا کر ارسال کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر مثال کے طور پر کچھ احکام ہیں جس میں ہماری اور آپ کی مرضی ہو کہ کچھ کو رکھ لو، نعوذ باللہ کچھ کو نکال دو. نہیں، یہ سب کا سب ایک ساتھ ہمیں قبول کرنا ہوتا ہے. اور اس نظام کی جو بہت بڑی خوبی ہے وہ یہ کہ یہ نظام اگر کوئی اس کے اوپر عمل کرے اپنی حفاظت کرنا بہت اچھی طرح جانتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مثلاً کمپیوٹر بہت اچھا سسٹم ہے، لیکن کمپیوٹر ورنریبل ہے، اس کو اگر کوئی فزیکل ڈیمیج کرے معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اسلام ایک ایسا نظام ہے کہ آخر وقت تک اس کے اندر لیئرز آفٹر لیئرز، ایک کے بعد ایک حفاظت کا نظام بنا ہوا ہے. بہت کوئی بڑی کوتاہی ہوگی تو مسلمان عذاب میں پھنسے گا، مشکل میں پھنسے گا، ورنہ مسلمان نہیں پھنسے گا. اس کے لیے راستے بہت رکھے ہیں خدا نے متعلق. تو اب یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں یا ٹاپک ہمارے پاس ہے دینی ثقافت اور علاقائی رسم و رواج، تو خدا نے صرف ثقافت نہیں دی ہے، ثقافت کو پھیلانے کا سسٹم بھی دیا ہے، ثقافت کو بچانے کا سسٹم بھی دیا ہے، اور وہ بچانے کا سسٹم بھی ایسا دیا ہے کہ آخر وقت تک اس کے اندر مقابلے کی طاقت باقی رہے گی۔ میں چند پوائنٹ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ بھائی یہ جو ہماری دینی ثقافت ہے، یہ کل ہم نے کافی اس کے اجزاء عرض کیے، اس کو بچانا کیسے ہے، یہ بچتی کیسے ہے اور خطرے میں کب پڑتی ہے۔ تو تھوڑا سا تسلسل پیچھے سے لیتے ہوئے اس پوائنٹ کو بھی عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، کل اشارتاً عرض کر چکا ہوں، صراحتاً بھی عرض کر رہا ہوں، کون سا کپڑا پہنے شاید اتنا اہم نہیں ہے۔ بھائی آپ لمبا کرتا پہنو، عربی کرتا پہنو، شرٹ پہنو، ٹی شرٹ پہنو، کیا پہنو، اتنا اہم نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اہم کیا ہے؟ اس سے زیادہ اہم یہ کہ دکھاوے کے لیے پہنا ہے یا بدن کے آرام کے لیے پہنا ہے۔ بدن کے آرام کے لیے پہنا ہے لباس ہے، دکھاوے کے لیے پہنا ہے مادہ پرستی ہے۔ اب یہ مادہ پرستی شروع ہوئی۔ جو دینی ثقافت ہے کہاں پر ہے؟ دینی ثقافت یہاں لائن کھینچتی ہے۔ دینی ثقافت کی لائن اس میں نہیں ہے کہ میں نے شرٹ پہنی ہے، ٹی شرٹ پہنی ہے، یا کرتا پہنا ہے، یا چاکیا پہنا ہوا ہے۔ اس کا ایک اور لیول ہے جو میں پہلے دن، دوسرے تیسرے دن عرض کیا تھا، لیکن جو اصل مشکل ہے، جو دین کی ریڈ لائن ہے، وہ ریڈ لائن اس کے اندر نہیں ہے۔ دین کی ریڈ لائن اس کے اندر ہے آپ نے لباس کے ذریعے سے کرنا کیا چاہا تھا، سوچا کیا تھا آپ نے، بدن کے لیے تحفظ، بدن کے لیے آرام، بالکل صحیح ہے، آپ کا حق ہے۔ بھائی اگر آپ کسی بہت گرم علاقے کے اندر ہیں تو کیا خدا کا دین آپ سے یہ کہے گا کہ آپ گرم علاقے کے اندر ہوں اور گرم لباس پہنیں؟ نہیں۔ اگر آپ بہت ٹھنڈے علاقے میں ہیں تو خدا کا دین یہ کہے گا کہ نہیں ہلکا لباس پہنو؟ نہیں، فطرت کے خلاف ہے۔ بھائی اگر آپ کسی گرم علاقے میں ہیں تو ہلکا لباس پہنیں گے، ٹھنڈے علاقے میں تو بھاری لباس پہنیں گے، دین اس میں منع کرے گا؟ نہیں۔ دینی ثقافت یہ ہے کہ منع کرے؟ نہیں۔ تو یہاں پہ کیا رہے گا؟ یہاں پہ علاقے کا جو رسم ہے، جو طریقہ ہے، وہ اختیار کرو۔ ہاں اب اگر گرمی کا وقت ہے، ایک آدمی کہے نعوذ باللہ تعالی میں برہنگی پہ جاؤں گا، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں پہ انسان، خدا ایک ریڈ لائن لگاتا ہے انسان کے لیے، وہ ریڈ لائن کیا ہے؟ بدن کا دکھاوا نہیں کرو، بدن کا دکھاوا نہیں کرو۔ اب دیکھیے کتنی باریک جگہ پہ ہم پہنچتے ہیں۔ باڈی بلڈنگ الاؤڈ ہے یا نہیں ہے اسلام میں؟ صحیح ہے۔ اب مثلا میں اپنے آپ سے پوچھوں گا، باڈی بلڈنگ کا پرپز کیا ہے؟ اگر باڈی بلڈنگ کا پرپز ٹو ریمین فٹ ہے، الاؤڈ ہے، ٹو شو یور باڈی، نہیں، یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ آپ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، فٹ رہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ کا دین قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ خدا متعال فرماتا ہے یہ جو بدن ہے یہ کیریئر ہے، یہ تمہاری سواری ہے، تم اس سواری کو لے کر موت کی سمت جاؤ گے، اپنی سواری کو اچھا رکھو، اس کو برباد نہیں کرو۔ بھائی اگر میرے بدن میں طاقت ہی نہیں ہوئی تو میں نماز شب کے لیے کیسے اٹھوں گا، روزہ کہاں رکھوں گا؟ اگر کوئی بیمار ہو گیا تو کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، نہیں رکھے، لیکن میں ڈیلیبریٹلی اپنے آپ کو بیمار کر لوں، یہ دین پسند نہیں کرتا۔ میں اپنے آپ کو بیمار کر لوں، دوسروں کا محتاج بناؤں، یہ خدا پسند نہیں کرتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اپنے بدن کو سنبھال کے رکھو، تو میں ہلوں جلوں، اچھا کام کروں، اچھے طریقے سے اپنی باڈی کو لے کے چلوں، یہ دین پسند کرتا ہے نہیں کرتا؟ حکم دیتا ہے کرو کرو۔ اچھا اب مثال کے طور پر میں اور تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، میں ڈیفینس کی کچھ آرٹس سیکھنا چاہتا ہوں، جوڈو سیکھنا چاہتا ہوں، نہیں معلوم کراٹے سیکھنا چاہتا ہوں، الاؤڈ ہے یا نہیں ہے؟ بہت اچھا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے اپنی تیاریوں کو جاری رکھو، ہاں بالکل کرو۔ اب میں اس کے ذریعے سے شو آف کرنا چاہتا ہوں کہ میں طاقتور ہوں، نہیں، یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں ریسلنگز ہوتی تھیں، بہت بڑے بڑے ریسلرز ہوتے تھے، آج کل بھی آپ نے دیکھا ہے اولمپکس وغیرہ کے اندر اس کے اوپر میڈلز وغیرہ ہوتے ہیں. تو مثلا بہت بڑا ایک ریسلر مشہور تاریخ کے اندر، مثلا وہ جہاں جاتا تھا مقابلہ جیت کے آتا تھا، جہاں جاتا تھا مقابلہ جیت کے آتا تھا. ایک دن مقابلہ جیتنے گیا، ایک علاقے میں گیا، وہاں پہ اس کا اپوننٹ بہت کمزور تھا، اس کو پتا تھا میں اس کو یوں ہی ہرا دوں گا، تو سب کو یہ پتا تھا کہ یہ ہرا دے گا اس کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ اپنے علاقے میں اس ریسلر کی رسپیکٹ بہت زیادہ تھی. تو جب یہ بڑا ریسلر اس کے علاقے میں گیا لڑانے کے لیے، لڑنے کے لیے، تو رات کو اس کی ماں آ گئی، جو ریجنل ریسلر تھا، بہت کمزور تھا اس کے مقابلے میں، اس کی ماں اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے کہا کہ تم یہ کر سکتے ہو کہ میرے بیٹے کو جتا دو، میں ماں ہوں. واقعے کو مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو وزٹر ریسلر تھا، ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک عورت کو گڑ گڑاتے دیکھا، اللہ کے حضور گڑ گڑا رہی تھی. اس نے پوچھا ماں جی کیا کام ہے، کیوں اللہ کے سامنے ایسے؟ اس نے کہا میرا بیٹا کل ریسلنگ کرنے جا رہا ہے اور بہت بڑا ریسلر آیا، وہ اس کو ہرا دے گا، میرا دل ٹوٹ رہا ہے، میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ خدایا میرے بیٹے کو جتا دے. اگلے دن میدان میں جاتا ہے، اپنے آپ کو ہرا دیتا ہے. یہ آدمی عارف بن جاتا ہے، اللہ اس کو عرفان دے دیتا ہے اپنا. کیوں؟ اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ میں ریسلنگ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے نام پہ کر رہا ہوں. جس دن اس نے دیکھا موقع اچھا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اس نے اپنے آپ کو ہرا دیا. اسلام یہ بنانا چاہتا ہے ہمیں. اصل یہ نہیں ہے کہ میں دنیا کے اندر مشہور ہوا یا نہیں ہوا، میری طاقت کا ڈنکا بجا یا نہیں بجا، میری شہرت ہوئی یا نہیں ہوئی، مجھے پیسہ ملا یا نہیں ملا، مجھے خوبصورت کہا یا نہیں کہا. نہیں، اصل یہ نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ اصل یہ کہ خدا ہے، میں خدا کا بندہ ہوں. جس دن میں نے اور آپ نے کلچرز میں ان پیرامیٹرز کو سمجھ لیا، یقین مانو بہت آسان ہے پھر کام. پھر کام آسان ہے. مثال عرض کر، اور اس کو تھوڑا سا اور پوائنٹس کے اندر لے کے آتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی علی محمد. اب دو کلچرز میں نے کہا ہمارے پاس ہیں دنیا میں، ایک میٹیریل کلچر، دنیا اورینٹڈ، سب توجہ دنیا کی طرف، دوسرا کلچر الہی دینی. اس کی اورینٹیشن کیا ہے؟ اس کی اورینٹیشن آخرت ہے، وہ آخرت دیکھتا ہے. دنیا کہیں سے جائے گی؟ نہیں جائے گی، دنیا بھی تمہارے پاس آئے گی، دنیا بھی کہیں نہیں جانے والی، دنیا بھی آ جائے گی. اورینٹیشن آخرت، علیکم بالآخرہ، تم آخرت کو دیکھو. اس دنیا جو میٹیریل کلچر ہے، اس میں دنیا پہ نظر ہے صرف. اچھا، اب اگر میں بہت اچھا مسلمان ہوں، میرا نام نہیں معلوم عبد الوہاب ہے، فلاں فنو ہے، اور میری توجہ صرف دنیا پر ہے، چاہے مسلمان نام رکھ لوں، عبداللہ نام رکھ لوں، لیکن میں ہوں غیر دینی، کیونکہ میری توجہ صرف دنیا کے اوپر ہے، مجھے دنیا چاہیے. جو قرآن کریم کہتا ہے، کچھ لوگ ہیں ہم سے کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا قتم، اے خدایا دنیا میں دے، گندا دے اچھا دے، آخرت میں دے نہ دے، صرف دنیا میں دے. خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم دنیا بھر بھر کے دیں گے، آخرت میں ان کو کچھ حساب نہیں چھوڑیں گے. بس میٹیریل کلچر اورینٹیشن دنیا پر، اسپریچول کلچر اورینٹیشن آخرت پہ. میٹیریل کلچر اورینٹیشن باڈی، صرف باڈی. دینی کلچر، ریلیجیس کلچر اورینٹیشن اسپریچول، روح، روح کو دیکھو. بس آپ اور میں جتنا اپنا وقت باڈی کے اوپر زیادہ لگائیں اور روح پہ کم لگائیں، سمجھو ہماری کلچر کون سی کلچر ہے. اچھا، باڈی پہ توجہ نہ دیں؟ نہیں، خدا کہتا ہے باڈی پہ توجہ دو. مثلا ہمارے پاس موجود ہے کہ بھائی جب بھی نماز کے لیے جاؤ بالوں کو بناؤ، صاف ستھرا کرو. کیوں؟ شو بازی؟ نہیں، منظم ہو کے جاؤ. یہاں تک ہمارے پاس مثلا روایت میں ہے، اللہ جمیل یحب الجمال، خدا خود جمیل ہے. اس جمیل کا مطلب فزیکل بیوٹی ہے؟ نہیں، اسپریچول بیوٹی ہے. وہ میرے اندر اسپریچول بیوٹی دیکھنا چاہتا ہے. اسپریچول بیوٹی کا ایک مینیفیسٹیشن مہنگا لباس پہنا ہوا نہیں, آرگنائزڈ ہو, یہ تمہاری اسپریچول بیوٹی ہے. تو لباس سستا ہو کوئی بات نہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیسا ہی لباس پہنو دھو کے پہنو, صاف ستھرا پہنو. اللہ کے نبی کے پاس لوگ ہوتے تھے پھٹے پرانے لباس پہن کے آتے تھے, کبھی خدا کے نبی نے کہا میرے پاس آنے سے پہلے لباس تبدیل کر کے آؤ, نیا لباس پہن کر آؤ؟ نہیں. ہاں اگر کوئی شخص بدبودار لباس پہن کر آیا اس سے کہا دھو کے آؤ, دھو لیا کرو اپنے اپنے آپ کو دھو کے رکھو. خدا صفائی کو پسند کرتا ہے, نظافت من الایمان اور نصف الایمان. صحیح. تو جو میٹیریل کلچر ہے اس کی اورینٹیشن دنیا ہے, باڈی ہے. اچھا اگر دنیا اورینٹیشن ہے, باڈی اورینٹیشن ہے, تو سکسیس کیا ہے پھر؟ یہ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے. سکسیس کیا ہے پھر؟ سکسیس صرف ایک چیز رہ جاتی ہے, وہ کیا؟ مزے لو, لذت. اور اس کو جب فلسفی میں ہم جاتے ہیں تو اس کو نزدیک ترین فلسفی میں کہتے ہیں اپیکورزم. کیا مطلب؟ صرف لذت پہ مر رہا ہے, شروع سے آخر تک کوئی آبجیکٹو نہیں ہے سوائے ایک آبجیکٹو کے, کیا؟ مجھے مزے لینے. یہ جہاں جاتا ہے صرف مزے ڈھونڈتا ہے. تو مثال کے طور پر وہ کہتا ہے مجھے کھانا ایسا ملو, مجھے مثلا کپڑا ایسا ملے, مجھے گاڑی ایسی ملے, مجھے یہ ایسا ملے, وہ ایسا ملے. سارا آبجیکٹو کیا ہے؟ لذتوں میں بیٹھا رہوں بس, کوئی سختی نہ اٹھانی پڑے. نہیں, ان لذتوں کے پیچھے جانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ خدا تعالیٰ کے نبی نے ایک موقع پر اپنے لوگوں سے کہا کہ مجھے جنگ پہ جانا ہے. بڑا اچھا ایک پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے, وقت یہاں پہ کم ہوتا ہے لیکن میں اس پوائنٹ کو ضرور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. رسول اللہ کے زمانے میں, امیر المومنین کے زمانے میں آپ نے بہت سنا ہوگا, امیر المومنین نے کہا صبح کو ہم لشکر بنائیں گے. کوفہ کے باہر ایک جگہ تھی جس کو نخیلہ کہتے تھے, کہا جو ہمارے ساتھ لشکر میں آنا چاہتا ہے وہ صبح نخیلہ پہ آ جائے. صبح وہاں پر گئے, دوپہر تک وہاں بیٹھے رہے, لوگ نہیں آئے. ابھی آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں, آرمی بھاگ سکتی ہے کیا؟ تو امیر المومنین کی آرمی ان کو چھوڑ کے بھاگ گئی تھی کیا؟ آرمی نہیں ہوتی تھی, آرمی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں. تو کیا ہوتا تھا؟ جو لوگ ہوتے تھے وہ جنگ کرنے جاتے تھے. میں جس کی دکان ہے, میں جس کا کھیت ہے, میں جس کا کام ہے, یہ جائے گا جنگ کرنے کے لیے. اب امیر المومنین نے کہا صبح رات کو کہا ہم کل انشاءاللہ لشکر میں جائیں گے نخیلہ, فجر کے وقت میں وہاں جاؤں گا, لوگ میرے ساتھ آ جائیں تاکہ میں اپنی آرمی بناؤں وہاں پر. صبح گئے وہاں پہ لوگ نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ کسی نے کہا مولا ابھی تو میری فصل کھڑی ہے, مجھے فصل کاٹنی ہے. کسی نے کہا میرے جاندار ابھی اوپر پہاڑی پہ گئے ہوئے, مثلا صحرا میں گئے ہوئے, وہ نہیں آئے واپس. ابھی جب واپس آئیں گے پھر میں آؤں گا. ان لوگوں کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں کو ہم لوگ کہتے ہیں, محاورے میں ہم لوگ کہتے ہیں کوفی ہیں. کوفی ہیں کیوں؟ اپنی زندگی پہ چپکے رہے, اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا. آج اگر یہ ہو تو کیا ہوگا؟ آج میں کیا بولوں گا امام کو؟ مولا میرا تو ابھی اتنا قرضہ مارکیٹ کے اندر پڑا ہوا ہے, جب تک یہ کلیئر نہیں ہوا میں تو نہیں آ سکتا. میں تو فلاں امپورٹ کا آرڈر دیا ہوا ہے, وہ پورٹ پہ لگنے والا ہے, جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگا اس کو میں بیچوں گا نہیں, میں کیسے آؤں گا؟ میں تو بزنس ختم ہو جائے گا. آج کچھ اور ہوگا کیا؟ اس کے مقابلے میں لوگ کون تھے؟ لوگ وہ تھے جن کو جب حکم ملتا تھا وہ کہتے تھے باقی سب ختم, اس وقت یہ ہے, ختم ہو گیا معاملہ, جانا ہے. مشہور ہے, بہت مشہور ہے, ایک بہت بڑے علم اخلاق کے استاد تھے, کاشان میں رہتے تھے, ملا احمد نراقی. تو ایک آدمی تھا جو بظاہر اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ وہ بہت اللہ والا ہو گیا ہے, وہ گیا ان سے ملنے کے لیے. انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی, بڑی عظیم الشان کتاب, میرا جو سعاد. تو ان سے ملنے گیا, ان کا گھر دیکھا, بہت بڑا گھر, نوکر چاکر یہ وہ. تو وہ تو فقیر سا آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں تو آپ کے پاس آیا تھا علم اخلاق سیکھنے کے لیے، بھی تو آپ کو تو اتنا بڑا گھر ہے، شان و شوکت ہے، اتنا پیسہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم رکو کچھ دن ہمارے گھر پہ، تو وہ رکا۔ اس کے بعد وہ اسی طرح سوچتا رہتا تھا کہ بھائی یہ تو اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا، کیوں اتنا پیسہ ہے، اتنی شان و شوکت ہے اس کے پاس، یہ کہاں خدا کی طرف جائے گا۔ پھر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات ہے کوئی 150-200 سال پرانی، بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ملا احمد نراقی نے کہا میرا آج دل چاہ رہا ہے کہ میں کربلا جاؤں، کاشان سے کربلا کم از کم بھی 3 مہینے لگیں گے، بگی پہ جائے گا نا تب بھی 2.5-3 مہینے لگیں گے، گھوڑے پہ جانا تھا، تو کہا تم چلو گے؟ کہنے لگا ایسے ہی، کہ ہاں چلو۔ کاروبار کی پرواہ کی نہیں، میرے پیچھے کیا ہوگا، ای میلز تھوڑی ہو رہا ہے، موبائل کے اوپر تھوڑی رابطہ ہے، گئے تو گئے۔ کہا چلو، اس نے کہا کہ ایسے ہی، کہنے لگا ہاں چلو۔ کہا جناب میرے لیے تیار کرو، مجھے کربلا جانا ہے۔ سواری تیار ہو گئی، بیٹھ گئے دونوں، جانے لگے۔ اب وہ فقیر دیکھ رہا ہے جو آدمی آیا تھا کہ بھائی کیسا آدمی ہے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا مجھے واپس جانا ہے کاشان۔ ملا نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ میرے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، وہ پیالہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا تھا، وہ میرا پیالہ وہیں رہ گیا کاشان میں، مجھے وہ پیالہ لینے جانا ہے واپس۔ ملا نے کہا تم میرے اوپر اعتراض کر رہے تھے کہ میں پیسے والا ہوں، میں اللہ کی طرف کیسے جاؤں گا، مجھے کربلا کی یاد آئی، میں نے اس کو چھوڑنے میں 1 منٹ نہیں لگایا، تم آدھے راستے میں پیالے کے لیے واپس جا رہے ہو۔ یہ ہوتا ہے اٹیچمنٹ۔ ایک کے پاس بہت کچھ ہے، اٹیچمنٹ نہیں ہے، ایک کنگلا ہے، اٹیچڈ ہے۔ خدا کہتا ہے آخرت دیکھو، آخرت دیکھو۔ یہ دینی ثقافت کا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم لوگ ظاہر دیکھتے ہیں، میں اگر 51 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تسبیح میرے ہاتھ میں، ہر وقت سبحان اللہ کر رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں اس کی دینی ثقافت آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے، تو میں کچھ نہیں بتا، ابھی مقابلہ ہونے دو، اب مقابلے پہ آئے گا پھر پتہ چلے گا۔ یہ دینی ثقافت کیوں تھی؟ مثلا شاید میں نے تسبیح سنبھالی تھی، چونکہ جب تک یہ تسبیح چلاتا ہوں میری دکان بہت اچھی چلتی ہے۔ وہ ایک آدمی انقلاب سے پہلے کے ایران کا بتا رہا تھا، کہنے لگا میں ڈرائیور تھا، ایک علاقے میں میری کوئی سواری لگی جو بہت ہی پوش ایریا تھا، وہاں سب ایک سے ایک گند لوگ رہتے تھے، کہنے لگا میں وہاں پہ گیا ہوا تھا، اور اب مجھے وہاں سے واپس آنا تھا، وہ سواری نہیں مل کے دے رہی تھی، تو کہنے لگا کوئی ایک کھڑی تھی ایک عورت انتہائی نامناسب لباس کے اندر، کہنے لگا اس نے ہاتھ دے دیا۔ اب کہنے لگا میں غریب آدمی، میں نے کہا بھائی میں یہاں سے خالی واپس جاؤں گا، اب اسی کو سوار کرتا ہوں جو بھی ہے۔ تو وہ جناب علی، اس نے جہاں پہ جانا تھا وہ بھی ایسے ہی ایریا تھا کہ اس کو پتا تھا یہ کیا کر رہی ہوگی وہاں پہ، تو کہنے لگا میں نے اس کو بٹھا لیا، اب وہ سارے راستے خسر خسر کچھ کرتی رہی، تو کہنے لگا میں سنتا رہا پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، اس زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ تھا نہیں، تو کہنے لگا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے کہا اتنی دیر ہو گئی ہیں آپ کچھ کر رہی ہیں، کچھ کیا کر رہی ہیں؟ کہنے کی زیارت عاشورہ پڑھ رہی ہوں۔ کہنے لگا میں بریک ماری، بریک ماری، گاڑی روکی، میں کہا تم اپنا اڑیا دیکھو، تمہیں زیارت عاشورہ سے کیا کام ہے؟ کہنے لگی کہ تم گاڑی چلاؤ، میں جب تک جس دن زیارت عاشورہ پڑھتی ہوں نا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یا اللہ، زیارت عاشورہ کو کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ دنیا کے لیے۔ یا خدا، سید الشہداء کے خون کو بھی دنیا کے لیے استعمال کر لیا۔ یا اللہ، اب یہ دینی ثقافت ہے کیا؟ یہ سامنے تو دین ہے، دماغ میں دنیا بسی ہوئی ہے صرف۔ آپ بہت ہوشیار رہو، میں بہت ہوشیار رہوں، آپ سے زیادہ مجھے ہوشیار رہنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو مجلس شہرت کے لیے پڑھ رہا ہوں، مجلس طاقت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو دینی ثقافت یہ سامنے سامنے کی نہیں ہوتی، دینی ثقافت اندر ہوتی ہے۔ تو دنیا اورینٹیشن ہے مادی ثقافت، بدن اورینٹیشن ہے مادی ثقافت، لذت اورینٹیشن ہے مادی ثقافت، آخرت اورینٹیشن دینی ثقافت، اسپریچویلٹی اورینٹیشن ہے دینی ثقافت۔ اچھا، لذت کے مقابلے میں جو جو متقی انسان ہوتا ہے یہ کس لیے زندگی گزارتا ہے؟ وہ تو لذت کے لیے گزارتا ہے نا، یہ کس کے لیے؟ یہ گزارتا ہے بندگی کے لیے. اب یہ پیرامیٹرز اگر آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیے کہ جب میرا دماغ صرف دنیا کو سوچ رہا ہے آخرت کو ہٹا کے، جب میرا دماغ صرف بدن کو سوچتا ہے روح کو ہٹا کے، جب میرا دماغ صرف لذتوں کو سوچے بندگی کو ہٹا کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں فرعونیت میں پھنس گیا ہوں. فرعونیت یہی تھی، میں نمرودیت میں جاہلیت میں پھنس گیا، جاہلیت یہی تھی. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اچھا اب کیا دنیا نہیں کرنی؟ نہیں، دنیا کرنی ہے. کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. بدن سنبھالنا ہے؟ ہاں سنبھالنا ہے. لذت لینی ہے؟ ہاں لذت لینی ہے. کس کے لیے؟ بندگی کے لیے. وہ آبجیکٹو ہے، یہ میڈیم ہے. تو اگر کبھی بندگی کے نام پر بھوکا رہنا پڑا، بسم اللہ، کبھی بندگی کے نام پہ بدن کٹانا پڑا، بسم اللہ، یہ اورینٹیشن صحیح کر لے انسان تو پھر کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ دینی ثقافت میں ہے، یہ کہاں پر ہے. اب میں نے شروع اس بات سے کیا تھا کہ میں اس کا جو ڈیفنس کا میکینزم ہے دین کا وہ عرض کروں گا، لیکن وقت یہاں پہ اختتام پذیر، انشاءاللہ کل اس کو عرض کریں گے. اور اس کا بھی بہت خوبصورت حصہ ہے، اور یہ سب کا سب متصل ہے ایک دوسرے سے. اب میں کربلا کے نام پر یہاں پر، الحمدللہ رب العالمین، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اگر دین محمد کی استقامت، قوام، بقا اس پر ہے کہ میں مارا جاؤں، آؤ شمشیرو آؤ. اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہے؟ عزاداری سید الشہداء دین کے ڈیفنس کا میکانزم ہے. دین کا ڈیفینڈ اگر آپ نے کرنا ہے، دین کو آپ نے بچانا ہے، اس کا میکانزم عزاداری ہے. پرچم میں ابوالفضل بلند رکھو، دین خطرے میں نہیں آئے گا، عزت ملے گی، سربلندی ملے گی. سوچ سمجھ کے کام کرو، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. الحمدللہ رب العالمین. انہوں نے کربلا میں جانے دی، یا اللہ، خون قربان نہیں ہوا ہے، عشق قربان ہوا ہے. بدن نہیں کٹے، جگر کٹے. سید الشہداء نے بیٹے قربان نہیں کیے، جگر کے ٹکڑے اللہ کی راہ میں. سید الشہداء ایک ایک کو چاہتے تھے، اپنے بوڑھے ترین دوست کی شہادت پر بھی روتے تھے. جوانوں پہ روتے تھے. سید الشہداء کا قلب انتہائی رؤوف تھا، انتہائی چاہنے والا تھا. اور سید الشہداء کے قلب مقدس میں خاص ہمدردی تھی یتیموں کے لیے. اور اگر یتیم بھائی کا بیٹا ہو، قاسم کو بہت چاہتے تھے، تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے کہ قاسم کوئی راستے میں تکلیف برداشت کرے، کیونکہ وہ یتیموں کا ویسے ہی خیال کرتے تھے چاہے وہ کوئی اجنبی کیوں نہ ہو. اور قاسم تو امام حسن کی یاد تھی. سید الشہداء کے لیے قاسم کی محبت بہت زیادہ تھی. آپ بہت سارے مصائب کے اندر اس بات کو تلاش کر سکتے ہیں کہ سید الشہداء نے قاسم کے لیے جو کچھ کیا وہ شاید کسی اور کے لیے نہیں کیا. مثلا نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب کوئی اجازت لینے آتا تھا اس کو منع کرتے تھے، اور اگر اجازت دیتے تھے وہ جاتا تھا اور تیار ہو کر آتا تھا. جب قاسم نے اجازت لے لی اور جانے لگے تو کہا مت جاؤ، میں خود تمہیں تیار کروں گا. قاسم کو خود تیار کیا امام حسین، میرا نہیں خیال کسی اور مجاہد کو سید الشہداء نے خود تیار کیا ہو، قاسم واحد ہے جس کو سید الشہداء نے تیار کیا. اور جب قاسم میدان جنگ کی طرف گئے کیا معاملہ تھا عزیزو، دشمن کہتا ہے ایک جوان آیا جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، چودھویں کے چاند کی طرح بچے کا چہرہ چمک رہا تھا. کہتا ہے بچہ اتنا کم سن تھا کہ تسمہ کھلا ہونا کو سمجھ نہیں پایا، بچہ کم سن تھا، کہتا ہے چہرہ معصوم تھا، اس کے سر کے اوپر لوہی کی کوئی کھول نہیں آتی تھی، وہ جو حفاظت کے لیے پہنتے تھے، تو کہا اس کے سر کے اوپر لوہے کی کوئی ٹوپی نہیں تھی، یہ صرف امامہ لگا کر آیا تھا. یہ مظلوم بچہ ان دشمنوں کے نرخے کے اندر آ جاتا ہے، ایک موقع پر زمین پر گرتا ہے اور اپنے چچا کو آواز دیتا ہے، سید الشہداء لبکتے ہیں اور بس قاسم کی آواز آتی رہتی ہے، چچا مدد کو. اللہ اکبر. جب سید الشہداء پہنچتے ہیں تو وہاں قاسم کا کچلا ہوا جنازہ تھا.